الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى حرصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وقال تبارك وتعالى في سورة الانعام فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وقال عز وجل في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال جل وعلا في نفس السورة انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين محترم صدر المجلس معزز حاضرين اور محترم خواتین مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسرت کا احساس ہو رہا ہے. آج سنے جمعہ ہے, جمعہ ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہماری جو تقویم ہے عمری تقویم اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے. عام طور پر تو ہم جمعرات کی رات کہہ دیتے ہیں, در حقیقت یہ سب جمعہ ہے. اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس شوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں, اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعطیل کا دن ہے اور آپ کو اطمینان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے, ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں. جو کچھ میرے ذہن میں ہے, جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ سکوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے. دیکھیے, یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے, لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا, تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ ٹکرا جائیں. بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان ہے، ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں نو عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھوں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ کتاب الایمان نو ابواب پر مشتمل ہے. میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں. ان میں سے دو ابواب جو ہے وہ ذرا زیادہ تفصیل کے طالب ہیں، وہ کل اور پرسوں زیرے بحث آئیں گے. سات ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کر دیں گے. وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر ایک، ایمان کے لفظی معنی. نمبر دو، ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر تین، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا. نمبر چار، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل. نمبر پانچ، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے. نمبر چھ، ایمان کے دو درجے. نمبر سات، ایمان اور عمل کا تعلق. نمبر آٹھ، ایمان اور جہاد کا رشتہ. اور نمبر نو، ایمان اور امن کا تعلق. یہ نو عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے دن اس لیے کہا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکے انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا. سب سے پہلے ایمان کے لفظ ایمان، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے انسانی زبان میں. عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تورات نازل ہوئی عبرانی میں، عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی. اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہے کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے. ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی. یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. کیمسٹری ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے، اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے. فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے. فلسفہ ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، منطق ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. کسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات، لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی. تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے، قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اب اس تمہید کے بعد سمجھئے، یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ، 999,000 الفاظ، ایک سے ہر کی مادے سے بنتے ہیں. وہ تھری لیٹرڈ روح جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. علم ہے عین لام میم, اسی سے عالم ہے, اسی سے معلوم ہے, اسی سے علامہ ہے, اسی سے متعلم ہے, اسی سے معلم ہے, اسی سے استعلام ہے. اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. مادہ کیا ہے؟ علم. اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے. علم, عالم کون ہے جو علم رکھتا ہو, معلوم کیا ہے جو کسی کے علم میں ہو, معلم کون ہے جو علم سکھاتا ہو, متعلم کون ہے جو علم سیکھتا ہو. یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا, ٹوٹے گا نہیں, لیکن اضافی معنی پیدا ہوں گے. یہ دو تمہیدیں ہیں. اس کے بعد اب سمجھیے, ایمان کا لفظ بنا ہے امن. امن وہ لفظ ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے, اردو بولنے والا ہو, فارسی بولنے والا ہو, عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے. امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو, خطرہ نہ ہو, خوف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, فکر نہ ہو, غم نہ ہو, بے چینی نہ ہو. ان چیزوں کی نم کر دی دے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن. اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا جائزہ میں آپ کو دے دوں. امن یا امنو, یہ ثلاثی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی امن میں ہونا. آمنن کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو. معمول وہ شے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو, جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے, کوئی اندیشہ نہ رہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا, ان عذاب ربک غیر معمول, تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نتنگ ہو جائے, بے خوف ہو جائے. وہ تو بڑی قابل حضر شے ہے, بڑی ڈرنے والی چیز ہے. تو معمول وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہ ہو. آمن کون ہے جو امن میں ہو؟ یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ فتح میں فرمایا, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ. تم لوگ لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں بالکل امن کی کیفیت. کوئی کھٹکا نہیں ہوگا, کوئی چین نہیں, کوئی بے چینی نہیں ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کیونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال کو آپ واپس چلے جائیے, اگلے سال آ کے عمرہ کیجیے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا جب عمرہ کریں گے, اب ہمیں تو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اللہ نے اپنے بندے کو, اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا ہے. تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں, اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا؟ بالکل امن کے ساتھ, بے خوف, بے کھٹکے, بے خطر. تو امن یا امن, امن میں ہونا, اور آمنن وہ جو امن میں ہو, معمول وہ کہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو. کسی سے لفظ بنتا مامن. مامن کہتے ہیں امن کی جگہ. سورہ توبہ میں یہ لفظ آیا ہے, فابلغہم مامنہ, کہ تم مشرکین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امان دے دو, پھر آج جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو, پھر وہ جا کر فیصلہ کرے کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اچھا, کس سے آگے چلیے؟ جس طرح دوسری زبانوں میں ہے, اور انگریزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی, کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے, ٹو گیو, دینا, ٹو گیو ان, شکست تسلیم کر لینا, ٹو گیو اپ, کوئی چیز چھوڑ دینا. ایک کوشش آپ کر رہے تھے, آپ نے اب کوشش کو چھوڑ دیا, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ گیو اپ. اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلا آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. گیو اپ ہوا تو معنی کچھ اور, گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور. اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے. حروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فعل کے تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے. البتہ یہ جان لیجیے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے, اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ سے تعلق ٹوٹے گا نہیں. انگریزی میں تو تو گیو اور تو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا, تو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا, تعلق قائم رہے گا. اب سمجھئے اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان. ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا. نوٹ کر لیجیے, امن سے تعلق برقرار رہا, اس سے اس میں فائز بنا مومن. مومن کون ہے؟ امن دینے والا. اللہ کے ناموں میں سے المومن. ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہ تین آیات سنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں. انہی میں وہ آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. المومن اللہ کا نام ہے. المومن کے معنی امن دینے والا, بتیس جیون جو انسان کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے. لیکن جب لفظ ایمان پر حرف دے کا اضافہ ہو جائے گا, جس کو عرب کہیں گے با, یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا, اب معنی بدلیں گے. آمنا پہ اس کے معنی ہو جائے گے کسی کی تصدیق کرنا, آمنا لے کسی کی بات مان لینا. آپ کیا سوچیں کہ تعلق ٹوٹ گیا؟ ٹوٹا نہیں. غور کیجئے, ایک شخص آتا ہے ایک خبر دیتا ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات میں مان لی تو امن ہے, اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے فساد ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دعویٰ کرتا ہے, آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے, سکون ہے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی کنٹروورسی نہیں, کوئی آرگومنٹ نہیں. آپ نے کہا نہیں غلط کہتے ہیں, تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی, کوئی آرگومنٹ ہوگا, کوئی تردید ہوگی, کوئی نفی ہوگی, وہ دلیل دے گا, آپ اس کو ریبٹ کریں گے. تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ بھی اٹھ جائے, تو وہ بدعملی شروع ہو جائے گی کہاں سے, جہاں آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا. جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم, جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, تو امن رہے گا. جس کے دعوے کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا, جس کے دعوے کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا, جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا, اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا. یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے. مادہ امن ہے, امینا یا منو امن میں ہونا, آمنن وہ شخص جو امن میں ہو, معمولن جس سے امن لے لیا گیا ہو, امن حاصل کر لیا جائے, مامن امن کی جگہ. ایمان کے معنی امن دینا, مومن کے معنی امن دینے والا, اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن. لیکن ایمان کے بعد حرف با حرف نام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا, تسلیم کرنا, تصدیق کرنا. اب آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا. آمنت باللہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے گا. اس کے کیا معنی ہے؟ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے. ایمان کے اصطلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا. نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے, آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. آپ سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی, میرے پاس فرشتہ آیا, وہ اللہ کا پیغام دے کر آیا کہ اب اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ دعویٰ ہے, دعویٰ بھی ہے خبر بھی ہے. خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا وحی لایا, دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو اب یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی. ایمان کیا ہے؟ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق کرنا حق اس بات کی جو لائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک ہے ایمان کا ایسنس, ایک ہے ایمان کی حقیقت, ایک ہے ایمان کے اجزاء. وہ تو ابھی آگے چلے گا ہمارے چیپٹر. ابھی ہم نے دو چیپٹر کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اصطلاح ایمان کہلائے گا. کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو, محمد کو نہ مانے, وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص انتہائی نیک ہو, وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہو لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا, وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ ایمان حقیقت اصطلاح ایمان جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے تیسرا چیپٹر, یہ ذرا فلسفیانہ ہے, اس کی بات کو ذرا توجہ سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا. دیکھیے ایمان کا موضوع کیا ہے, سبجیکٹ میٹر کیا ہے, یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا. تو میرا جواب کیا ہے؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. اب اس کو سمجھیے, ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے, جب وہ انٹلیکچولی میچیور ہو جاتا ہے, ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے, تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں, جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں, جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں, کوشچن نہیں کرتے, اسکروٹنائز نہیں کرتے, تنقید نہیں کرتے, لہذا وہ سوچتے ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا, مسلمان ہے, اللہ کو مانے گا, رسول کو مانے گا, قرآن کو مانے گا, آخرت کو مانے گا, وحی کو, جبرائیل کو مان لے گا. ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا, رام کو مانے گا, کرشن کو مانے گا, ویدوں کو مانے گا, اللہ اللہ خیر اللہ. اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ حضرت مسیح کو مانے گا, خدا کا بیٹا مانے گا, کفارے کا عقیدہ مانے گا اور آپ کی زندگی جو ہے شروع کر دے گا. اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی, لیکن یہ بات جان لیجئے ہم معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں, خواہ وہ اقلیت میں ہو, بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت, لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا, جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا. وہ مسائل کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم. دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے, ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا, اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے, فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا. بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں, کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں, تھی تو کیا تھی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے سامنے کھڑی ہے, یا قبر ہے یا ہندو کو جلایا جانا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن آیا دیٹ ڈیتھ از دی اینڈ, وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا, یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہے یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے. ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس سے ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سن کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز. پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں. سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. سادہ سی مثال کیا ہے، ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی. یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے. یہاں تک تو ہر انسان کے لیے، لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینز ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کچھی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے. اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے، جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے، گھر گرستی کا بوجھ اٹھایا ہے. لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹ؟ کیا حیوانی دائیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا دائیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکچوئل ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسڑا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے. اگر تو یہی تک ہے ہمارے محرکات عمل، تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو، تو وہ کیا؟ اب یہ بیسک کوشچن ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوشچنس کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں. ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہے. ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو. ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے. ایک اپیسٹیمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے. ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے دائیات، محرکات عمل کیا ہے، وہ اس سے بحث کرتی ہے. یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی. یہ سارے کوشچن جو ہے، اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے، انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ وچار. They wanted to know the truth for themselves. ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے. میں کیسے مانوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلا کہہ رہا نہیں، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہے، چوتھا کہتا کوئی خدا ادا نہیں ہے. تو میں کیسے مانوں، کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کر لو. یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکما، ڈیوائس پیپل، کنفیوشس کون تھا، انہیں سوالات کے بارے میں غور کرنے والا، تاؤ کون تھا، فلسفی. گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سچ پر ٹروتھ حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا. 30 برس کی عمر, پرائم آف دی یوتھ, ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور تھا. اور کپل وستو کا شہزادہ وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا, خود بھکاری نہیں تھا, کوئی وہ مان کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا, ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی. اس کا وہ شہزادہ وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت, ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ, وہ محل چھوڑتا ہے, جوان بیوی کو چھوڑتا ہے, شیرخوار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے. کوئی رشی, کوئی منی, کوئی گیانی, کوئی جاننے والا, کوئی انلائٹنڈ پرسن, کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو, کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا, اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج ریسرچ پر ٹروتھ, ریسرچ پر ریئل نالج, وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا. ریواز ٹو نو دی ٹروتھ, حقیقت کیا. اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں. آپ کو معلوم ہے سقراط کون تھا؟ ایک فلسفی. اس نے غور و فکر کیا, سوچ وچار کیا. یونان میں اس کو جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا, یہ غلط ہے. اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے. کچھ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو گئے. معاشرے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے, ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے, کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے. لہذا اس سوسائٹی میں دو آپشن پیش کیے سقراط کے سامنے, یا اپنی زبان بند کر لو, کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو, ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے ابھی پینا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے اس کا چوائس کیا تھا؟ ہی چوز دی کپ آف پوائزن. میں نے جو کچھ سمجھا ہے, جو حقیقت مجھ پر منتخب ہوئی ہے, میں اس کو بیان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں, میں تو لازمن بیان کروں گا. اور اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہے. زہر کا پیالہ پیا کہ نہیں پیا؟ زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتا ہے انسان, اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریے کے اوپر قربان کر دیا. یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال لیجیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں. فارسی ہے. باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا, سب سے بڑا پجاری. اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا, کیریئر اس کے لیے روشن. لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے, آگ ہم خود جلاتے ہیں, ایندھن نہ ڈالے تو جلتی نہیں, ہم ایندھن ڈالے تو جاری رہے گی اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے, اسی سے ہم دعائیں کریں, اسی سے ہم مانگنے لگے. اس کے بڑی دل خوشی کی حرکت ہے, میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو معلوم ہے ہی لیفٹ ہز ہاؤس, ہی لیفٹ ہز کنٹری, گھر چھوڑا, ملک چھوڑا, کہاں گئے؟ شام. شام میں عیسائی راہبوں کے پاس, جیسے گوتم بدھ میں ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہے, جوتی اور سیدھی کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس, ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے, مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے. ایک کچھ حاصل کیا, دوسرے کے پاس گئے. اب آخری جو شخص تھا تو بہت نیک, بہت صاحب, بہت عالم, بہت عارف شخص. کیونکہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسی. اور وہ دین عیسی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلی مقام پر فائز راہب موجود تھے. حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے, بحیرہ راہب. پہچانا کہ نہیں پہچانا. اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص. جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں, میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں. وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے. تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی, یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی. اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہو, لہذا قسمت یاوری کرے گی. بسم اللہ کرو, ادھر کا رخ کرو. ادھر اس گاڑی کی آنکھیں بند ہوئی, ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا. ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے, قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا, گرفتار کر لیے گئے. گرفتار کرنے کے کیا معنی, غلام بنا لیے گئے, غلام بنا کر بیچ دیے گئے. لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی. یہ ہے طلب ثابت. کساں کساں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے مدینے, قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے. بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے, غلام بنا لیے گئے, مدینے پہنچ گئے, حضور ابھی تشریف پہ لائے, ابھی مکے میں ہے. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. اب یہ منتظر ہیں, جا سکتے نہیں کہ غلام ہے, آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کرے. میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے, فارس کا سلمان, جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا, کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد رسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں خبر ملی, آ گئے. لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے, میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے سوال کیا تھا, اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں, وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کریں گے. لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی, رخصتی ساتھ ہی کھجورے کچھ حاصل کی, کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا, حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, صدقہ ایک اور ابا کہا کہ تقسیم کر دو, میں صدقہ دے دیتا. کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا, پھر کچھ کھجورے لے کے حاضر ہوئے. کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں محنت پیش کر رہا ہوں. فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. فوراً ایمان لائے, قدموں میں گر گئے. اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے. اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پہنچنا نصیب ہوتا؟ یہ ہے وہ بات. اب اور مثالیں سن لیجئے. ورقہ ابن نوفل ہیں, مکے کے رہنے والے ہیں, لیکن ان کا دل پھر گیا. یہ بتوں کو پوچھنا چھ مانی دارت, بے جان مورتیاں خود ہم تراشے, ان کو پوچھے. لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے کہاں, مکے سے چل کر شام پہنچے. اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں, ولادت ہو چکی ہے, وہی کا آغاز نہیں ہوا. لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں؟ شام. وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے, وہی دین کا اس وقت. جب تک وہی حضور پر نہیں آتی, وہی دین ہے آسمانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور چل رہا ہے, اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کاغ یکسب التورات بالعبرانیہ, کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. مکے میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے, اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے. اتنے بڑے عالم. جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہے انہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس. یہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے. حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا تھا جبرائیل کی آمد کا, غار حرا کا جو واقعہ تھا, تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا, عیسیٰ پر نازل ہوا تھا, اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. حضور حیران ہوئے, اب مکرے گئی ہوں, کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, مجھے الصادق کہتے ہیں, الامین کہتے ہیں, میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں, یہ مجھے نکال دیں گے. حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں, یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے. لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا، کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں. وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کا معاملہ زید، زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہے مجھے معلوم نہیں. یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے. ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید، جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے. ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی. اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں. لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، وہ سعید ابن زید، زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا. وہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید، یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی، اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے. لیکن اب بات سمجھیے، ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا. جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی. ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے، وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منزل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ سورس وہی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وہی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں نبی. فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے، فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے. اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے. یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں. اس سے ظاہر نہیں کہہ سکتا، کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے استشاہ کل کتاب اور نہ رہے بسی. یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا، اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے، میرا غور نہیں ہے. میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کرو. ایسے بے قرآن غیر حاضہ و بدل ہو، سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے. کیا جواب دیا گیا، دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کی جا رہا ہے، میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا. انا اول المسلمین، میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں. انا اول المومنین، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں. میرا کلام ہوتا الفاظ بدل دیتا، میرا فلسفہ ہوتا کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی کسی درجے میں مفاہمت، کوئی لے دے کر سودا کرنا، میری بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرا فکر نہیں ہے، میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں۔ باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، وہ بالکل کامن ہے فلسفی اور ریلیجن۔ یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اس زمن میں بہت پیارا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو راستہ بتاؤں گا سیدھا راستہ کیسا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھے، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے تقاضا کر رہے تو میں تمہاری پیروی کروں۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں، دلیل پہلے دے چکے ہیں، یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ نے میرے پاس بھیجی، ہوا سے خمسہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، عقل کو پالش کرنے والی چیز تجربہ ہے، تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے، بیٹے کا کم ہے، تو دونوں جو سورس چیز ہے نالج کی، اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے، لیکن ایک تیسری سورس وہ ہے جو آئی ہی میرے پاس ہے، آپ کے پاس آئی نہیں، اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ عنوان کیا تھا؟ ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، وہی بنیادی سوالات جو فلسفے میں ہیں، جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، خواہ وہ میٹا فزکس ہو، خواہ ایتھکس ہو، خواہ سائیکالوجی ہو، خواہ اپیسٹیمولوجی ہو، جو سوالات وہاں ہیں وہی سوالات یہاں ہیں، لیکن وہاں سوچ کیا ہے؟ ہیومن انٹلیکٹ، ہیومن لاجک، منطق، غور و فکر، سوچ وچار، تعقل، تفکر، اور یہاں کیا ہے؟ وحی۔ یہ فرق ہے، باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ اب آئیے چوتھا باب، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء نے ان سوالات کا جواب کیا دیا، یہ ہے ایمانیات۔ وہ جوابات جو ہے ان کو ذرا ذہن نشین کیجئے، البتہ یہ کہ اس کے لیے تین عنوان پہلے ذہن میں قائم کر لیں، ان کو تین گروپ کے اندر ہم جمع کر لیں گے۔ ایک ہے ایمان باللہ یا توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں جسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ یہ تین عنوانات ہیں، لیکن یہ کہ بات جب اب میں تفصیل سے بیان کروں گا تب یہ علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ انبیاء نے، اور یہ مشترک چیز ہے، ایمان جس کی دعوت دی موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے، ہود نے، صالح نے، اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام، سر منہ فرق نہیں، شریعت میں فرق ہے، نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، یہ سارے احکام، فلا چیز حلال فلا حرام، ان میں بھی فرق ہو جائے گا، ہوا ہے، لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، از آدم تا این دم، آدم سے لے کر آج تک ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، وہ وہی ہے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ کا۔ وہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا، یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، نہایت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپ ہم نے ایجاد کر لی ہے, کتنے کتنے قطر کے شیشے بنا لیے گئے ہیں, لیکن آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کائنات شروع کہاں ہوئی ختم کہاں ہوئی. کنوں میں ان کا پہلا جواب کیا تھا, یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی, یہ حادث ہے فانی, اور ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے بھی, الى اجل مسمى نمبر دو. نمبر تین, اس کا ایک خالق ہے, خود بخود نہیں بنی, خود بخود نہیں چل رہی, خود بخود نہیں ختم ہوگی, ایک خالق ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا, اور یہ کہ پیدا کرنے والا, چلانے والا اور ختم کرنے والے تین نہیں ہے. جن حضرات کے لیے ہوگا, ہندوؤں میں ایک مسلک یہ بھی ہے, پیدا کرنے والا خدا اور ہے, اس کا رب اس کو چلانے والا پرورش کرنے والا اور ہے, اس کو ختم کرنے والا اور ہوگا. یعنی یہاں تک تو وہ مان رہے ہیں کہ کائنات نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی, یہ پیدا ہوئی ہے اور ختم ہوگی, لیکن یہاں سے آگے فرق ہو گیا, پیدا کرنے والا اور, اس کو نرش کرنے والا پرورش کرنے والا اور, اس کو ہلاک کرنے والا اور. جبکہ انبیاء کی دی ہوئی بات کیا ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے, وہی خالق, وہی مدبر, وہی ہے کہ جس کے حکم سے کائنات ختم ہوگی, قیامت واقع ہو جائے گی. ایک نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کھینچا گیا ہے, جیسے آپ اس طرح کبھی بچھاتے ہیں کبھی طے کرتے ہیں. اللہ نے اس کائنات کی اس بساط کو بچھایا ہے, ایک وقت آئے گا وہ طے کر لے گا. بس سماوات مطلیاتم بجمین, وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک مٹھی میں ہوگی, والارض یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے, قبضتہ یوم القیامہ اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطلیاتم بجمین, اور تمام یہ فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتی ہوئی. بہرحال وہ ایک خدا ہے, ایک خالق ہے, ایک مدبر ہے, ایک ہی ہے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے. نمبر چار, وہ جو ایک ہستی ہے واحد, نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے, نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے, نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے. یہ توحید ہو رہی ہے نا. اور نمبر پانچ, جتنی صفات کمال ہیں وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے. مثلا علم ایک صفت ہے, اعلیٰ صفت ہے. عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک اعلیٰ ہستی کا حامل ہے. تو اگر علم ایک اعلیٰ قدر ہے تو وہ بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کسی کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ اومنیسنٹ, نوز ایوری تھنگ, قدرت, اتھارٹی, طاقت, یہ تو قدر ہے, ہے یقیناً ہے. تو ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. اومنیپوٹنٹ, اسی طرح حیات زندگی, ظاہر بات ہے زندہ شہ مردہ سے بہتر ہے, معلوم ہوا زندگی افضل ہے, زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے. تو وہ کیا ہے, الحی, وہ زندہ و جاوید ہستی ہے, اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی, دی ہوئی زندگی, لائی حیات آئے پگا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. جبکہ اس کی زندگی ذاتی, اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. تمہاری زندگی کا دار و مدار غذا پر, ہوا پر, پانی پر, اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں. تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے, نیند بھی ہے, اونگ بھی ہے. اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے, نہ اونگ ہے, نہ نیند ہے. اب آپ نے سوچا ہوگا, یہ آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ہے, ان تمام چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں, یہ کیا بنا, یہ ایمان کا ایک جز ہے, پہلا جز ہے. اسے ایمان باللہ کہیں, اسے توحید کہیں, کوئی فرق پاتے نہیں. اب آئیے نمبر دو, اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس, اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے. میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو, آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. آپ غور کیجئے ان الفاظ پر نہ جائیے, ایوریج لائف کیا ہے انسان کی, اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن نہ سمجھ ہے نہ شعور ہے نہ ہوش ہے, کھیل کود میں گزر گیا, اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے. یہ کہ لا یعلم من بعد علم شیء, بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معروف, ہوا جو ہے مزمحل, اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے, میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا, ایکسیپشنل ہے لوگ, لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئر سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت, جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے اپنے کسی پلاننگ کے تحت اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے بھی کام کیا, تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے, اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں, انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے تین حصے ہیں, آپ حیران ہوں گے ذرا غور سے آج سمجھو سے بات سنیے, دو تو سب نے سنے ہیں میں تین کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں, جب روحوں کی شکل میں ہمیں ادا کر دیا گیا تھا, جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا, الستو بربکم قالوا بلی, میں بھی تھا آپ بھی تھے, ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا, الستو بربکم قالوا بلی, کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہ ہیں, اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے, یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں, ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی, یہ اجساد نہیں تھے, جسم نہیں تھے, ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت ہے, ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے, ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ, وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, زمین کی غذا سے پل رہا ہے, اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا, یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا, اسی میں لے جائیں گے, اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں, تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی, ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے, یہ زمینی شے ہے, وہیں سے آئی تھی وہیں دفن ہو جائے, دفن ہو جلا دی جائے جو بھی ہو وہی جائے, چینے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو, تو چینے بھی تو مٹی بن کے مٹی میں مل جائیں گی, بہرحال یہیں سے تم آئے یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس کیسے عمارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے, بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے, الستو بربکم, جب ہم نے کہا تھا, اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ, اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا, انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں, ذکر کرتا ہی نہیں. دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو مسلمان ہی نہیں, حیات دنیاوی حیات اخروی, یہ دو تو ماننے پڑیں گے نا, ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر, کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے پرچھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے, ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا, آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا فرق کیا ہے؟ وہ صرف فرق کیا ہے, وہ کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے, کوالیٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے, اپنے افعال سے, اپنے اقوال سے, اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور حیات انسانی کا یہ طول, علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے اشعار کے لیے, جو اس سے قریب قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردق للا, جاویدا پہم دوا ہر دم دوا ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال, اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال, یہ ہماری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نلاب, جاویدا پہم دوا ہر دم دوا ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے, جو پہلا شعر ہے اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا, جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برطرف اندے کرے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جا اور کبھی تسلیم جا ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نلاب, جاویدا پہم دوا ہر دم دوا ہے زندگی. آخری شعر سنیے, قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے نے تیرا انتہا ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31st of March یا 1st of April کو ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا, وہ ایک دن آنے والا ہے اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ, وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا. ذالک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدًا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ اَوْ لَنَّارٌ عَبَدًا, یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے, یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ, ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال, یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری, علم کیا؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ بھی درست ہے, یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے, لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے, یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریئٹر ہے کائنات کا, یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی, حساب کتاب ہونا چاہیے, جزا سزا ملنی چاہیے, ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. یہ نو بیسس فار موریلٹی. یہ کانٹ کا, جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کو بھی یاد کر رہا ہوں, کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن, اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں. اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا, عیسائیت تھی. خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت, عیسائیت تھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو, یہ اللہ جانے. سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے, قوت ارادی, وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا, لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو, جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوا لکھا اور شور مچ گیا, اللہ کی جناب میں یہ گستاخی, لیکن جواب شکوا لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا, کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو. انہوں نے مسدس سے حال کے انداز میں نہیں لکھا, جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور نفیس رائے میں بیان کر دیا. کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو, دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن, اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے. نیکی کو انسان پہچانتا ہے لیکن کیوں نیک بنے, اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. سچ بولنا اچھا ہے, کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے. جھوٹ بولنا برا ہے, کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے. ایک بڑا عجیب شعر ہے, مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے. اے صداقت بر تو لعنت اب تو رنجے یافتم, اور اے خیانت بر تو رحمت اب تو گنجے یافتم. اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو, تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے, اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو, تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے. سچ بولیے دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا. لوگوں کو راضی, دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے, اے دیانت بر تو لعنت اب تو رنجے یافتم, رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا, لوگ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے. اور اے خیانت بر تو رحمت اب تو گنجے یافتم, گنج ملا خزانہ ملا. تو دنیا کی کیفیت تو یہ, پھر کیوں کوئی سا سچ بولے, کیوں کوئی سا جھوٹ نہ بولے, کیوں دیانت برتے, کیوں خیانت نہ کرے. اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں, پولیس کھڑی کر دیں, چوکیاں بنا دیں, جس کا داو چل جائے گا وہ خیانت کر ہی کرے گا. اس کو روکنے والی ایک شے ہے, اللہ پر ایمان. یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں, کانٹ کی, کہ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی دنیا. تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم, سائنٹیفک علم وہی ہے. قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی. قرآن تو کہتا دیکھو, کھول آپ فلک دیکھ فضا دیکھ, کھول آپ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ, اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف فتحت. قرآن نے دعوت دی ہے, یہ علم بھی صحیح ہے, حقیقی ہے. پھر تعقل, تفکر, افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا یعقلون, یہ سارا قرآن نے کہا. ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے, تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے, یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا, اندر داخل نہیں کرے گا. بڑے پیارے الفاظ اقبال کے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں, اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے, قریب لیکن حضور نہیں ہوگا. انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے, انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا, انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا, بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے سیرت و کردار کی معراج پر پائی, جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا, ان چن کر ان پر وحی نازل کی, ہدایت بھیجی, راستہ دکھایا, انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں, چاہے پتھراؤ کیا جائے, چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے, تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے. جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے. یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے, نسل آدم میں سے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں, انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا, جن کو پسند فرمایا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رسا اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو. انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ سے لی جبرائیل نے پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد نبی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور پہنچائی انسانے. یہ دو دن سے نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول، ان دونوں لنک سے وحی منتقل ہوئی. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہے، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نو انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات.